سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ملك درود بھیجے محمد و آل محمد، اپنی عبادات اور عزاداری کی قبولیت کے لیے راہ ولایت امام زمان پر ثابت قدمی اور امام کے انصار و اصحاب میں شامل ہونے کے لیے اجماعا صلوات۔ ایزن محترم، سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے پیغام کو مسلسل لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی دو صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف و خشیت ان کے دلوں کو مرغوب نہیں کرتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیہ مجیدہ جسے مختلف عنوانات کے تحت اور مختلف مواقع پہ میں نے تلاوت کیا، کہ جس میں اللہ دو بارز اور مشخص صفات کو بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے پیغام کو مسلسل پہنچا رہے ہیں۔ اگر آیت کے لب و لہجے سے آشنائی چاہتے ہیں تو مختصر انداز سے الذین جہاں پر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک کنٹینیوشن ہے، یعنی ایک جملے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جیسے صراط الذین، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صراط کی اب تشریح کی جا رہی ہے، یا صراط پر چلنے والوں کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدا صراط المستقیم کی ہدایت فرما، اس پر قائم رہیں۔ صراط کون سا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ کہ جس پہ چلنے والوں کی صفت کیا ہے؟ انعمت علیہم، جس پہ تم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو الذین کے بعد جو جملہ آتا ہے، اس عربی گرامر میں صلہ کہا جاتا ہے، صلۃ الموصول، یعنی یہ وصل کر رہا ہے، پہلے انعمت علیہم وصل کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے اس جملے کو کسے؟ صراط الذین سے۔ اسی طرح اس آئے مجیدہ میں بھی کیا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین خوب کون لوگ ہیں کہ جن کی صفت یہ ہے؟ اب یہ جوڑ رہا ہے جملہ الذین سے اور ما قبل والی آیت سے، الذین یبلغون، جو مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں، مسلسل اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ رسالات اللہ، اللہ کے اہم ترین پیغام کو۔ اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں عمرو سوسائٹی میں کہ رسالت میں اور نبوت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ رسالت اہم ترین پیغام ہے، نبوت اس سے چھوٹا درجہ ہے کہ جو کسی خبر کو پہنچانے کے لیے، بس نبی کوئی خبر دینے والا ہے، اور رسول وہ ہے کہ جو اہم ترین خبر دینے والا ہے۔ رسالات جمع ہے، یعنی اہم ترین میسج کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب خدا کرے مسلسل یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے۔ کیوں اس آئے مجیدہ کا انتخاب کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا اور گزشتہ کئی دنوں سے اس موضوع کو مختلف مقامات پہ تکرار کر رہا ہوں کہ نائب امام حضرت آیت اللہ خامنہ ہی نے مبلغین پہ واجب کیا ہے کہ وہ اس زمانہ غیبت کبریٰ میں اپنا حق ادا کریں کہ وہ امام عصر عجل اللہ تعالی فردہ شریف کے مبلغ بن سکے. یعنی نائب امام یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مبلغ بنے. اس پہ بھی میں سیر حضرت گفتگو کر چکا ہوں, صرف تذکرتاً کے جو احباب وہاں موجود نہیں تھے ان کے لیے بات کی تکرار ہو جائے. وہ یہ ہے کہ جب بھی مبلغ کا نام ذہن میں آتا ہے تو کوئی خطیب, کوئی مولوی صاحب, کوئی مدرسے کا ٹیچر یا کوئی اسٹوڈنٹ ذہن میں آتا ہے, ہرگز نہیں. مبلغ یعنی پہنچانے والا, توجہ رکھیے گا, مبلغ تبلیغ سے ہے, اور یہ ایسی تبلیغ ہے کہ جو صرف حواس خمسہ کو متوجہ نہیں کرتی بلکہ دل کو, دماغ کو, فکر کو متوجہ کرتی ہے. تبلیغ وہ تبلیغ ہے یا وہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس میں انسان کا دل و دماغ متاثر ہو سکے. مثلا میں نے ہاتھ ہلایا, آپ کی بصارت جو ہے دیکھ رہی ہے کہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے, میں بول رہا ہوں, آپ کی سماعت میری صدا کے ساتھ ساتھ آشنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی میں اپنی صدا کے ذریعے سے تبلیغ کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں اپنی آواز کو آپ کی سماعت تک, آپ متوجہ ہیں. بس میں نے کہا درود بھیجی, آپ نے درود بھیجا, میں نے نعرہ لگایا, آپ نے کیا کیا, مثال کے طور پر آپ نے نعرہ لگایا, آپ کے سماعت میرے ساتھ ہے, میں پہنچا رہا ہوں اپنی آواز کو. میں نے ہاتھ ہلایا, مثلا میں نے کہا کہ ادھر دیکھیے, جیسے میں نے ہاتھ ہلایا آپ کی بصارت, آپ کی بینائی میرے ساتھ ساتھ ہے, بس میں اپنے ہاتھ کی حرکت سے تبلیغ کر رہا ہوں. لیکن قرآن کریم نے تبلیغ اس کو نہیں کہا, تبلیغ کہا ہے بلاغ مبین کو. وما علینا الا البلاغ المبین کا مطلب کیا ہے کہ رسول یا نبی یا امام یا اس کا نمائندہ آ کے صرف حواس خمسہ کی تبلیغ کو تبلیغ کرے کہ حضرت مسلم آ کے یہ کہ جناب میں محمد حسین کا نائب ہوں, لہذا تم میری بات مانو, لہذا جہاں میں جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلو, تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا نائب یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فردہ شریف کا نائب یا خود نبی یا امام یا قرآن جس کو تبلیغ مبین کہہ رہا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین, کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھول کر واضح انداز سے لوگوں تک پہنچا دیں, تو اس کا مقصد صرف حواس خمسہ تک تبلیغ نہیں ہے بلکہ حواس خمسہ سے گزر کر ذہن و قلب میں گفتگو کو اتار دینا ہے, ذہن قلب تک متاثر کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین قرآن کی آیت تک پر ہم بھی کیا ذمہ داری ہے, یہی ذمہ داری کہ ہم کھول کے پہنچا دیں. ہر لحاظ سے رسول نے, قرآن نے, امام نے, ہر زمانے کی حجت نے, اس کے نائب و سفیر نے, اس کے نائب نے, ہر لحاظ سے گفتگو پہنچا دیا. آج جو علماء فقہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں لازم و ضروری ہے کہ ہر شخص امام حجت کا سفیر بن جائے, امام حجت کا مبلغ بن جائے, بات پہنچانے والا بن جائے. لیکن یہ بات ذہن تک اور قلب تک اترنے والی ہوں, میری درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ تبیانن لکل شیء, قرآن کیا ہے کہ وہ تبیان کرنے والا ہے. تبیان بیان سے, لیکن بیان و تبیان میں بنیادی فرق ہے. بیان یعنی اسٹیٹمنٹ, موقف, گفتگو, ڈائلاگ. مثلا میں نے بیان کر دیا, پہنچ گیا آپ تک. لیکن تبیین کیا ہے؟ تبیین اسی کے فیملی کا ایک لفظ ہے. بیان, تبیین, مبین, یہ سب ایک ہی فیملی کے ورڈز ہیں. تو تبیین کیا, یعنی کھول کر بیان کر دینا. جیسے ہم کہتے ہیں شرح, آپ اس کی شرح کیجئے, شرح. ایک ہے تشریح, تشریح یعنی جز جز, سطر سطر, پیراگراف کھول کر بیان کر دینا. بیان اور تبیین بالکل ایسے جیسے شرح اور تشریح کا فرق ہے, توجہ رکھیے گا. جیسے ہم کہتے ہیں آپ اس کی شرح کیجئے, یا آپ اس کو ڈسکرائب کیجئے, اس کو ڈیفائن کیجئے. اور ایک ہے تشریح کرنا. تشریح کرنا یعنی اس کے ہر پہلو کو کھول کے بیان کر دیا جائے. تبیین کیا ہے؟ تبیان لکل شیء, تبیان لکل شیء یعنی مبلغ کی ذمہ داری ہے, خواب و قرآن ہو مبلغ, قرآن بھی مبلغ ہے, امام, نبی, رسول یا اس کا نائب یا اس کا نمائندہ, جو بھی ہے, جو بھی بات پہنچا رہا ہے وہ ذہن و قلب تک بات پہنچائے. بس بلاغ مبین کہ جو دلوں تک اترنے والی ہے, ہمیں اس راہ کو اختیار کرنا ہے. ہمیں درود بھیجیے محمد و آل محمد. اسی کو آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ جہاد تبیین کرے ہر منتظر، ہر شیعہ، ہر عزادار جو امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، تبیین کرے یعنی بات کو کھول کر پہنچائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کوئی خطیب ہونا لازمی ہے، مدرسے میں پڑھا ہونا لازمی ہے، نہیں۔ آپ کی جو اسکلز ہیں، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی جو استعداد و قابلیت ہے، آپ اسی کے ذریعے سے امام عصر علیہ السلام کی محبت و ولایت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میں نے بارہا کہا، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، آپ کے پاس آئی ٹی کی ہے، آپ کے پاس ڈبنگ کی ہے، مکسنگ کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے، ترجمہ کرنے کی ہے، کیلیگرافی آتی ہے، پینٹنگ آتی ہے، میوزک کا ہنر آتا ہے آپ کو، جائز میوزک کے ذریعے سے آپ پہنچائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پینٹنگ کے ذریعے سے پہنچائیں، فوٹوگرافی کے ذریعے سے پہنچائیں، یہ جو عکاسی کہا جاتا ہے، جو بھی اسکل آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ذہن و قلب کو متوجہ کر سکتے ہیں، آپ کیجیے۔ اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ کیوں جہاد تبیین کو واجب کیا مبلغین پر؟ اب یہ مبلغ صرف صاحب منبر نہیں ہے، بلکہ ہر اس صفت کا مالک انسان ہے کہ جو کسی کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا اپنی زبان سے، یا اپنے قلم سے، یا اپنے برش سے، یا اپنے کمپیوٹر سے اور لیپ ٹاپ سے، یا اپنی پینٹنگ سے، یا اپنی اسکل سے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، تاکہ وہ لوگوں کو متوجہ کرے۔ کیوں جہاد تبیین کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ وجہ یہ کہ حق و باطل کی قوتیں نبرد آزما ہونے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ مارکہ حق و باطل آخری مارکہ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حق نے کامیاب ہونا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے اوپر ہے اور اونچا رہے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدى، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا اپنے رسول کو؟ ليظهره على الدين كله، تاکہ اس دین کو غلبہ عطا کرے۔ سرکار کی زندگی میں غلبہ نہیں ملا، مولا امیر المومنین کی زندگی میں غلبہ نہیں ملا، امام حسن، امام حسین کی زندگی میں غلبہ نہیں ملا، امام سجاد کی زندگی میں اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، باقی آئمہ کی زندگی آپ دیکھیے، یہ غلبہ کب ہوگا؟ یہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور انقلاب کی صورت میں ہوگا، جس کے لیے علماء نے کہا کہ جس طرح غیبت کی دو حصے ہیں، ایک غیبت کبریٰ جو مختصر مدت کی تھی، ختم ہو گئی، جس میں امام نے چار نائبین کو نومینیٹ کیا، نامزد کیا، نام بتائے، ایک جب جاتا تھا امام کہتے تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے بعد فلاں ہیں، پھر فلاں ہیں، پھر فلاں ہیں، چار۔ اور جب یہ زمانہ ختم ہو گیا، غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، امام نے کہا اب میں اپنی طرف سے کسی کو نائب مقرر نہیں کر رہا، نام نہیں دے رہا، نومینیٹ نہیں کر رہا، نامزد نہیں کر رہا، لیکن صفات بتا کے جا رہا ہوں۔ فللعوام ان یقلدوا، یہ چھٹے امام نے اپنے زمانے کے کہا، انی قد جعلتہ علیکم حاکما، میں فلاں فلاں صفت رکھنے والے فقیہ اور حاکم شرع کو، ولی فقیہ کو تم پر حاکم اور نگراں بنا کے جا رہا ہوں۔ میری درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو غیبت کبریٰ اور غیبت صغرا، اسی طرح ظہور بھی دو قسم کا ہے، ظہور صغرا اور ظہور کبریٰ۔ ظہور صغرا یعنی دنیا اب ہلنے لگی ہے، دنیا کا جو نظام تھا، دنیا کی جو سیاست تھی، ایک طرف ہم دیکھتے تھے نیو ورلڈ آرڈر سے پہلے، 2000 سے پہلے، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل، دو قطب تھے، اور دونوں جو ہے وہ ان میں جنگ جاری تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اب ایک قطب رہ گیا، ایک پول رہ گیا، اور آہستہ آہستہ وہ امریکہ اپنی چودراہٹ کے ساتھ، لیکن آج وہ بھی افول کر رہا ہے، وہ بھی نزول کر رہا ہے، وہ بھی در حقیقت سقوط کر رہا ہے، وہ بھی در حقیقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے جو سیاسی ترتیب اور نظام تھا وہ درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایک نئی دنیا ریفارم ہو رہی ہے، دنیا کا تولد نو در حقیقت ظہور کر رہا ہے، دنیا میں ایک نیا جنم جو ہے وہ وجود لے رہا ہے۔ لہذا یہ سب کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ در حقیقت امید اور آرزو ہے امام عصر کی۔ تو یہ ظہور صغرہ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ظہور صغرہ کا آغاز کب ہوا؟ اسلامی انقلاب کے ابتدا سے، 79 سے آغاز ہو گیا۔
تو اس وقت بڑی بڑی در حقیقت یوں کہوں کہ مشینریز کام کر رہی ہیں جو ذہن و قلب کو سلانے کا کام کر رہی ہیں تاکہ جس قوم میں پوٹینشیل ہے اس قوم سے وہ پوٹینشیل لے کر مخفی توانائی لے کر ان کو زرخلید غلام بنا لیا جائے۔ معذرت کے ساتھ ابھی ایام عزا میں مجھے حضور سندھ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں جانے کے بعد جب میں واقعی مجلس پڑھتا تھا تو آنسو کے ساتھ میں نے مجلس میں گریہ بھی کیا ان کی حالت زار دیکھ کر۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ خدا را اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اگر اب نہیں کھڑے ہوگے تو پھر کب کھڑے ہوگے، اور اب جو سیاسی سیلاب کے ذریعے سے در حقیقت قوم کو ڈبویا گیا ہے، بھکاری حکمرانوں نے جو قوم کو ڈبویا ہے بیرونی امداد کے نام پر اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے، اپنی شاہ خرچیوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اگر اب بھی سندھ کی عوام نہیں جاگی تو پھر ان پہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ جو حالات، جو واقعات، جو فون کال، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، شاید کم حقوق آپ کو اندازہ نہ ہو، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن جس بڑے پیمانے پر یہ تباہ کاری ہے اور جس کو پلان در حقیقت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یوں کہوں کہ جس کا آغاز کیا گیا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کہ کتنی بڑی تباہ کاری ہے۔ جو ہماری شیعہ این جی اوز کام کر رہی ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، دن میں دسیوں بیانات، دسیوں فون کالز آتی ہیں کہ مولانا ہم پریشان ہیں۔ آپ مومنین یقیناً مخیر حضرات میں سے ہیں اور جتنا آپ مدد کر چکے اس سے زیادہ مدد کیجیے، اس لیے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے اور جو آپ کے بینک بیلنس میں، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے۔ جو پیسہ میرے بینک میں ہے، جو پیسہ میری جیب میں ہے، میرے والیٹ میں ہے، وہ میرا پیسہ نہیں ہے، میرا پیسہ وہ ہے جو میں آگے بھیج چکا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس پیسے کے ساتھ میں کیا کروں گا، کچھ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میں خود اس پیسے کو معصیت خدا گناہ میں خرچ کروں، ایک میں مر جاؤں، میری اولاد میری وصیت کے مطابق میرا پیسہ خرچ نہ کرے، گناہ میں خرچ کرے، کچھ نہیں پتا، جو میں بھیج چکا ہوں وہ میرا پیسہ ہے، وہ میری ملکیت ہے۔ لہذا جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ وہ کیجئے، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے کیجئے۔ ملی درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور میں نے زرداری کے علاقے میں جا کے کہا کہ زرداری وہ نہیں ہوتا جو مال و دولت جمع کرتا ہے، زرداری وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان و ولایت کی دولت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے سندھ کی عوام کو جاگ جانا چاہیے کہ زرداری کے بھٹو کو مار کر، جو بھٹو خاندان، میں کسی کی سیاسی حمایت نہیں کروں، صرف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، بعد میں یہ نہ ہو کہ سیاسی حمایت کر دی، زرداری کے بھٹو کو مار دینا چاہیے، دفنا دینا چاہیے، قوم تھک چکی ہے اس زندہ بھٹو کی، مردہ بھٹو کی لاش کو جس کو زندہ کہہ کے سیاسی نعرے لگائے گئے۔ اگر واقعی بھٹو کے وارث ہیں تو وہ اپنے بھٹو کو زندہ کریں، وقت آیا ہے ان کو یہ سٹینڈ لینے کا، اور سندھ کی عوام کو، سندھ کے عوام کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مشینریز کام کر رہی ہیں تاکہ ذہنوں کو سلایا جائے۔ ایک سلانے کی جو صورت ہے وہ میں نے سندھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ 25-30-40-50 کلومیٹر کے جتنے علاقے میں میں مجلس پڑھنے گیا اشرہ اولیٰ کے درمیان، وہ سب سے زیادہ آ چکا ہے، کہیں 10 فٹ پانی ہے، کہیں 6 فٹ پانی ہے، کہیں پورے یوں کہوں کہ گاؤں مٹ گئے، بہ گئے، علامان الفیظ۔ اور بلوچستان کی صورت اس سے زیادہ گمبھیر اور دردناک اور افسوسناک ہے۔ واقعی جو افراد، جو تنظیمیں، جو علماء، جو ادارے، جتنے بھی افراد ملت کے کام کرے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ ان ٹیموں کی مدد کیجیے۔ ملی درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جہاد تبیین کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری مارکا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، امام نے آ کر ظاہر کرنا ہے، ظاہر سے مراد شو نہیں کرنا، غلبہ عطا کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ لِيُغْلِبَهُ، غلبہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد پھر امام کی حکومت ہوگی، پھر رجعت ہو، پھر اس کے بعد جو مراحل بیان کیے کہ وہ مسلم وارد ہونا نہیں چاہتا۔ یہ جو میں جہاد تبیین یعنی پہلوؤں کو روشن کیا جائے. اور پھر اس زمانے میں جہاد تبیین کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جو سب سے بڑا اسلحہ ہے ہمارا, سب سے بڑا اسلحہ کہ جس کے بلبوتے ہم نے جنگ کرنی ہے, اور اس جنگ کرتے کرتے ہمیں امام, اگر ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہونا ہے تو ہم نے شمولیت اختیار کرنی ہے. یعنی لازم و ضروری یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کروں کہ مجھے امام اسعد جل اللہ تعالی فرج الشریف کے ساتھ ان کے دسے میں, ان کی فوج میں, ان کی سپاہ میں, ان کی آرمی میں شامل ہونا ہے, ولا غیر. اس کے علاوہ کوئی اور رابطہ اور دروازہ نہیں ہے. جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, فری کی جنت دکھا رہے ہیں, ٹکٹ دے رہے ہیں, معذرت کے ساتھ میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب ہمیں جاگ جانا چاہیے. 70-75 سالوں میں سنا سنا کے سن کیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا کسی موقع پہ, سن کب کیا جاتا ہے؟ جب آپریشن کرنا ہوتا ہے تاکہ جسم کاٹا پیٹا جائے, ہڈی توڑی جائے, گوشت کو چیرا جائے, تو تکلیف نہ ہو. سن اس وقت کیا جاتا ہے؟ پاکستان کی تشیعوں میں وہ پوٹینشل موجود تھا کہ جس کے لیے استعماری طاقتوں نے, امام زمانے کے مخالف قوتوں نے یکجائی کے ذریعے سے, پلاننگ کے ذریعے سے اس قوم کو سلایا ہے. اس میں علماء کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے میدان دیا, اس میں خطبہ کا بھی قصور ہے, اس میں ہر صاحب علم و شعور و فہم و فراست رکھنے والے ہر ذی نفس کا قصور ہے کہ اس نے خاموشی اختیار کی. علماء بھی, مدارس بھی, مساجد بھی, اور جتنے افراد جو تھن ٹینکر پیدا کرتے ہیں, خواہ وہ شعرا کی ہو, خطبہ کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, سب قصوروار ہیں. اور پھر ہم سب قصوروار ہیں, ہم سب قصور. ایک دفعہ ایک سبزی فروش, ایک دودھ فروش کوئی بے ایمانی کا کام کرتا ہے, میں دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا. لیکن انہی ممبروں سے کبھی مولویوں نے امامہ پوش, کبھی ذاکروں نے, کبھی شاعروں نے, کبھی باباؤں نے, کبھی ملنگوں نے, کبھی گھوڑے شاہ نے, کبھی فلاں سید نے, کبھی پیر نے, کبھی مرشد نے آ کر اتنی بار دھوکا دیا, اور ہم عوام واہ واہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی دفعہ دھوکا کھائیں گے؟ سبزی فروش ایک دفعہ بے ایمانی کر, میں اگلی بار نہیں جاتا اس کے پاس. دودھ فروش بے ایمانی کر, اگلی بار نہیں جاتا. ایک بڑا قصور ہم عوام کا ہے, ایک قصور میں نے کہا ان صاحبان علم کا ہے, صاحبان ممبر کا ہے, صاحبان خطابت کا ہے, جنہوں نے اپنی ذمہ داری سے پہلے تو اختیار کی. لہذا اس قوم کو سلایا گیا. جہاد تبیین یہ کہ اب وہ موقع آیا ہے کہ تمہیں جس اسلحے کے بلبوتے جنگ کرنا ہے, قیام کرنا, اس کی حفاظت کرو. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اور میرا ایمان ہے, جس کے بلبوتے مجھے اپنے ایمان کو محفوظ بنانا ہے, جس کے بلبوتے اس جب ایمان مضبوط ہوگا, ولایت اہل بیت پر میرا اعتماد و رشتہ مضبوط ہوگا, جب ولایت اہل بیت سے میرا رشتہ مضبوط ہوگا, میرا عمل اور عقیدہ مضبوط ہوگا, اور جب میرا عقیدہ اور عمل مضبوط ہوگا, میں امام عصر کی کہ جس کے ساتھ مجھے محشور ہونا ہے, میں ان کی راہ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا, میں ایمان کو فروغ نہیں کروں گا. ایک اور بحث میں نے کی تھی, وہ بھی ضمنی طور پر عرض کر دوں. ہم اوسطاً عمر 60 سال ہماری اس وقت ہے, 50-60 سال, 70 سال تقریباً یہی ہے, اگر اس کی ایوریج نکالا جائے تو یہی بنے گا. ہمارا کیا خیال ہے کہ ہماری نجات میں کیا کیا چیزیں کام آئیں گی؟ بھائی جیسے میں کسی بچے سے پوچھوں گا کہ نماز, اچھا, روزہ, حج, زکوٰۃ, عزاداری, یہ بڑی بڑی چیزیں جو معروف ہیں نا, ہم انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں گے, گن لیں گے. کیا آپ کے خیال میں انسان کی نجات کیا صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, پردہ, یہی چیزوں سے ہونی ہے؟ خوب یہ نماز, ویسے بھی کراچی والوں پر چار وقت کی نماز فرض ہے, فجر تو فرض ہی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. خوب تو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ روزہ سال میں ایک دفعہ, حج زندگی میں ایک بار, خمس زکوٰۃ اگر ان کی شرائط ہیں ٹھیک ہے نا, وہ ہوتی بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. بہرحال اس کے علاوہ جو بقیہ زندگی ہے آپ کی 70% یا 60% یا 80% زندگی جو بچتی ہے آپ کے خیال میں کیا وہ میری نجات میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی؟ سوچئے گا, یاد رکھیے گا, یہ جو خناس ہمارے ذہن میں ڈالا گیا صرف نماز تمہیں بچائے گی, صرف روزہ تمہیں بچائے گا, صرف عزاداری امام مسلم کی گریہ تمہیں بچائے گا, بقیہ زندگی سے ہم لا تعلق ہو گئے. 80% 70% زندگی ہمیں نہیں پتا. یاد رکھیے گا امیر المومنین نے کہا تمہارا ہر قدم یا تمہارا ہر سانس, خب انسان ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہے, یعنی ایک سانس آیا اور گیا تقریبا, ٹھیک ہے نا, 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ 2.5 سیکنڈ میں ایک انسان قدم بڑھتا ہے, اسی دوران ایک سانس جاتا ہے ایک سانس آ جاتا ہے. امیر المومنین کہتا ہے تمہارا ہر قدم, اب یہ کوئی مولوی ملا شاعر داخل نہیں کر رہا ہے, امیر المومنین کہہ رہے ہیں, باب مدینہ تو علم کہہ رہے ہیں, ممبر سلونی کا خطیب کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, تمہارا ہر قدم تمہارا ہر سانس یا تمہیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم سے نزدیک کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نماز اور روزہ ہے جو زکات و عزاداری و خمس و جہاد و پرداز نہیں, زندگی کا ہر قدم ہر سانس یا مجھے ارتقا دے کر جنت کے اعلی مدارج تک پہنچا سکتا ہے یا وہی قدم وہی سانس مجھے جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں ڈالنے کا موجب بن سکتا ہے. پس ذہن میں یہ نہ رہے, اور پھر میرا ہر عمل, ہر عمل دیکھنا ہو سننا ہو بیٹھنا ہو بولنا ہو, نماز ہو عبادت ہو عزاداری ہو گریہ ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ایکشن, خواہ وہ جوارے سے ہو یا جوانے سے ہو, فکر کے ذریعے سے ہو یا عمل کے ذریعے سے ہو, یاد رکھے گا جب تک اس پر ولایت امام زمانہ کی مہر نہیں لگے گی وہ میرے لیے قابل نجات نہیں ہے. اتنا آسان مرا نہیں, ولایت ولایت کہہ دینا, ولایت یعنی تمہارے ہر ہر عمل پر امام کی رضا, اس کی خوشنودی, اس کی خوشی کی, اس کی رضا کی مہر لگی ہو ہر لمحے پر. کیسے پتا چلے کہ جناب میرا امام مجھ سے راضی ہے اس وقت؟ امام نے کہا فالل عوام ان یقلدہ, تمہیں چاہیے تقلید کرو اپنے تمام مناسب کو, اعمال کو, زندگی کو, خواہ وہ عبادات کے ہوں یا معاملات کے ہوں, ڈیلنگ ہو گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو, تو ہی صورت ہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر ہو, وہ تمہارے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق ہونا چاہیے. تم اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق زندگی بسر کرو, اپنی ذمہ داری ادا کرو, وہ قبول ہے, اس میں امام کی رضا شامل ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, چونکہ ہمیں اتنا دور کر دیا ہے اجتہاد و تقلید سے, ہمیں خناس سنا سنا کے کانوں میں بھر بھر کے اتنا دور کر دیا گیا کہ آج جب یہ بات کی جاتی ہے تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ مولانا آپ کیا بات کہہ رہے ہیں, میرا ہر لمحہ عبادت میں گزرے امام کی اطاعت میں. کیسے پتہ چلے؟ مشتے کے فتوے کے مطابق میں زندگی بسر کروں, اس نے احکام بتائے ہیں, اس نے معاملات بتائے ہیں, اس نے ہر چیز کو 70-75 باب اس نے اپنی کتاب کو تقسیم کیا ہے, اور میں سب کی جزیات کو مکتب اہل بیت سے, مکتب قرآن سے لے کر اس کا فتویٰ آپ کو دیا ہے تاکہ تمہاری زندگی رضا امام میں گزرے. میری درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یاد رکھیے گا میرا ہر کام مجھے یا جنت کے اعلی درجات سے یا جہنم کی گہرائیوں میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے, صرف نماز نہیں. بس ذہن میں رہے تو ہمیں جس اسلحے کے بل بوتے جنگ کرنا ہے وہ ایمان ہے, اللہ پہ ایمان, رسالت و خاتمیت رسول اللہ پہ ایمان, خلیفہ بلا فصل مولا کائنات کی بلا فصل امامت و ولایت پر ایمان, اور اس ولایت کا تسلسل امام حسن علیہ السلام سے لے کر بارہویں امام زمانہ علیہ السلام تک. اور پھر اس ولایت کے تحت زندگی بسر کرنا ہے. ولایت میں نے کہا وہ نعرہ نہیں کہ نعرہ ولایت لگا دو علی ولی اللہ کو عقیق انگوٹی پھیل لوں تو میں مثلا میں شیعہ اور مومن بن گیا. لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ زمانہ غیبت میں جب غیبت جب ظہور کبریٰ کا آغاز ہوگا تو پھر چھلنی سے چھانا جائے گا, فلٹر کیا جائے گا, خالص ترین لوگوں کو جدا کیا جائے گا نہ خالص تر. ثم تغربلن ثم تغربلن مولائے کائنات کے جملے موجود ہیں نجم باغ میں, امام مہدی علیہ السلام کی پیشن گوئی جو کیے جو اخلاق باقی ہیں. چھانا جائے گا, چھان پٹک کی جائے گی, دیکھا جائے گا. وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہے. لہذا ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنے دین کو عزیزان گرامی. ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو وائے ہو بدبختی ہو, اپنے سر پہ خاک ڈالیں. اور پھر انہی اصطلاحوں کو کہ جو اہل بیت نے دی ہیں ان کو ریویو کریں, پڑھیں, سٹڈی کریں کہ اہل بیت کی نگاہ میں ان ٹرمنالوجیز کی کیا ڈیفینیشن ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں. مثلا آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ ہماری نمازیں ہمارے کام آئیں گی؟ یہ میں اپنے لیے بھی ہنس رہا ہوں, معذرت کے ساتھ, خطیب معمولاً دوسروں کے لیے ہنستا ہے, میں اپنے اوپر ہنس رہا ہوں کہ میں نے ان 50 سالوں میں کیا نمازیں پڑھی ہیں مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر, واقعی نہیں معلوم یہ نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. آیت اللہ بہجت سے پوچھا ہماری نمازیں ہمارے کام آئیں گے آخرت میں؟ آقا بہجت نے انتہائی حکیمانہ جواب. آقا بہجت کون ہے؟ تیرا نام سنا ہوا ہے. 20 سال کی عمر میں حضرت امام حسین ابا عبداللہ علیہ السلام سے روحی لہو الفدا سے 20 دنیا کے بڑے روحانی انعامات لے چکے تھے. 20 انعامات لے چکے تھے جن میں سے ایک کا اظہار کیا ہے, وہ بھی پردہ ہٹائے چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. آیت اللہ احمد فیری جو امام خمینی کے نمائندے تھے شام میں سیدہ زینب کے مدرسے میں, چونکہ ان کے کلاس فیلو تھے, یہ ملنے آئے اور کہا کہ آغا بہجت ہم کلاس فیلو تھے, آپ آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے, ہم ضربا یضرب یضرب ضارب و ضاربات و ضاربون انہی گردانوں میں, آپ آگے پہنچ گئے تو آپ کو ہماری دوستی کا واسطہ بتائیے کہ اہل بیت نے آپ کو کیا دیا ہے. آغا بہجت نے روتے ہوئے کہا کہ تم چونکہ میرے ہم کلاسی تھے, کلاس فیلو تھے, لہذا تمہیں بتا رہا ہوں, وَإِلَّا میری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش رہتی ہے. بعض اوقات خدا اپنے اولیاء کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ان رازوں سے پردہ ہٹائیں. ان 20 کہا خدا بند عالم نے امام حسین کے, اور بڑے بڑے عرفا, بڑے بڑے عرفا کہتے ہیں کہ نجات کا راستہ, نجات کی کشتی امام حسین علیہ السلام. فَفِرُّوا إِلَى الْحُسَيْنِ, حسین کی طرف بھاگو, حسین کی طرف فرار کرو, حسین کی پناہ میں جاؤ. کہا کہ میں نے امام رضا سے ایک چیز جو لی, امام رضا نے کہا کہ جو ہم اہل بیت کی پناہ میں آنا چاہتا ہے ہم اسے بنا دیتے ہیں, لیکن آنا چاہے, پناہ میں آنا چاہے. اہل بیت کے ساتھ کسی کے کوئی شوخی اور مذاق نہیں ہے, جو دروازہ کھٹکھٹائے گا صدق دل سے امام کی توجہ عنایت اس پر ہوگی. آیت اللہ بہجت نے کہا, یہاں گفتگو کا ایک اور واقعہ عرض کروں اسی پناہ کے سلسلے میں. آیت اللہ شب زندار حوض علم قم کے بڑے مدرسین میں سے, وہ کہتے ہیں میں ایک شہر گیا مجلس پڑھنے, وہاں کسی نے کہا کہ قبلہ ایک نوجوان ہے 20-22 سال کا, تقریباً یہ سن تھا, وہ علم غیب بتاتا. کہا علم غیب بتاتا, اچھا چلو. اس کا امتحان لیا, سوال کیا, اس پاس ایک قرآن تھا, قرآن کھولتا, اچھا میرا نام کیا ہے؟ آوائے شب زندار, کھولا قرآن بتا دیا. میں کب آیا ہوں؟ قرآن کھولا, آپ فلا تاریخ کو آئے. میں کہاں ٹھہرا ہوں؟ قرآن کھولا بتا دیا. کب جا رہا ہوں؟ قرآن کھولا بتا دیا.
اور بھی طریقے سے امتحان لیا کراس کوسچننگ کی، کہا بیٹا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نوجوان تھا اور ایمان کی بات، ایمان سے بات چلی نا، ایمان کے بلبوتے ہمیں جنگ کرنا ہے، پھر ایمان سے میں آیا کہ ان مفاہیم پر ہمیں توجہ دینی ہے، دیکھیں گفتگو کا سلسلہ بنا تاکہ وہ گفتگو جو ہے مس نہ ہو جائے، ہمیں ان اصطلاحوں پہ توجہ دینی جو اہل بیت نے بتایا، یعنی اہل بیت جب کہہ رہے ہیں کہ نماز تو نماز ہماری والی نہیں اہل بیت والی، ایمان پھر وہ والا ایمان، مصائب امام حسین پہ گریا ہمارا والا نہیں، وہ جو ائمہ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمیں اس ڈکشنری میں جانے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کی ڈکشنری سے نماز کا معنی نکال کے لائیں، تو آج اللہ بیجر سے نماز کا واقعہ سے لے کے نماز ہماری قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں ایک جگہ تھا کہ جہاں پر میں گناہ میں گرفتار ہونے کے چانسز تھے، مجھے گناہ کی دعوت دی گئی جن سے مخالف کی طرف سے، لیکن میں نے صرف نظر کیا، رات کو خواب میں یا اسی رات یا چند رات بعد مولا کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا اس نوجوان نے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچایا ہے، ہم سے کیا انعام دے؟ امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، یعنی آپ استاد مقلب اور استاد کو دیکھے شاگرد کیا گیا نہیں تو شاگرد تھے، اور مولا کا وہ قول کہ ایک وہ مجاہد ہے جو میدان جنگ میں جا کے اپنے خون میں نہا کے شہید ہوتا ہے، اس سے بڑا مجاہد اور ثواب والا وہ جوان لڑکا یا لڑکی ہے کہ جو ایام جوانی میں، ایام جوانی میرا اضافہ ہے توجہ رکھیے گا، کیونکہ سب سے زیادہ حملے جوانی کے دور میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اضافہ میرا ہے، جس کے پاس میدان ہو گناہ کرنے کے لیے اور وہ گناہ نہ کرے وہ مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس کا بڑا درجہ ہے، وہ ملائکہ سے قریب ہے، ملائکہ کے عالم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو کہ رسول اللہ نے کہا اس کو ہمیں قرآن دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے قرآن میرے پاس آتا ہے کھولتا ہوں مجھے علم غیب آ جاتا ہے، جو پناہ لینا چاہے توجہ رکھیے گا۔ اب آیت اللہ بیجر سے پوچھا کہ بتائیے ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ بہجت نے حکیمانہ جملہ کہا اور کہا کہ جس کی نماز دنیا میں، یہ میں اپنے لیے ہنس رہا ہوں آپ کے لیے نہیں ہنس رہا ہوں، دنیا میں اس کے کام آئے گی، اس کی نماز آخرت اور قبر و قیامت و برزخ میں اس کے کام آئے گی، جس کی نماز اسے دنیا میں گناہوں سے بچا سکے گی اس کی نماز برزخ میں اس کے لیے آتش جہنم سے سپر ہوگی۔ نماز سے مراد وہ نماز ہے نہیں جو اونتے بھی اور گھڑی دیکھ کے آخری وقت میں پڑھ رہے ہوتے، نماز یعنی نماز توجہ الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ، اٹینشن، کم سے کم اتنی اٹینشن جتنی انٹرویو میں ہوتی ہے، کم سے کم اتنی اٹینشن تو خدا کے سامنے اپنے باس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو نماز کون سی نماز؟ ریویو کرنا ہے ہمیں اس دور میں ان بڑے بڑے چیدہ چیدہ مفاہیم کو، بہت زیادہ میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں، صرف بڑے بڑے مفاہیم بتا رہا ہوں، نماز، اہل بیت، مودت، محبت، ایمان، اسی چیز کو ہمیں ریویو کرنا ہے، پڑھنا ہے دوبارہ سرنو۔ کہا کہ جس کی نماز دنیا میں، قرآن کیا کہہ رہا سنن کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحشا سے، بری باتوں سے، بے غیرتی کی باتوں سے، برائیوں کے ارتکاب سے روکے گی۔ آئے میری نماز مجھے گناہوں سے روکتی ہے، بس نماز نہیں ہے، شاید خود اپنا فضل و کرم کرے مجھ سے یہ لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی زخمی حالت کی نماز اسے قبول کر لے، روزہ بھی ایسا ہی ہے، عزاداری بھی ایسا ہی ہے، کس کی عزاداری کام آئے گی؟ جس کی عزاداری اسے دنیا میں اس کی اصلاح کرے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ عزاداری کو قبول کرنے کا ثواب، بھی قبول کر لیں، یقیناً جناب زہرا قبول کریں گے، خدا قبول کرے گا، امام حسین قبول کرے، یقیناً خدا قبول کرے گا، لیکن ہم نے اس ثواب کے چکر میں دنیا کو مائنس کر دیا۔ بی آپ سے قبول فرمائے، سارا زور کہاں پر ہے بیوی کے قبول ہونے، وہ بھی آخرت میں، دنیا کہاں گئی بھائی؟ دنیا کو کیوں مائنس کر دیا؟ جس کی عزاداری، کیا جناب زہرہ اس بات پر راضی ہوں گی مجھ سے اور آپ سے کہ میں دنیا کو
پیروں تلے مسل دو گناہوں کے ذریعے سے، کساوتوں کے ذریعے، بری نیت کے ذریعے، برے اخلاق اور بیہیویئر اور ہیبٹس کے ذریعے سے، اور آخرت کے چکر میں پڑا رہا ہوں، آخرت میں ثواب مل جائے مجھے، جناب ظاہر اس بات پر راضی ہوں گی. آئمہ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کی اصلاح. جس کی دنیا کی اصلاح ہو جائے اس کی آخرت کی اصلاح ہو جاتی ہے. جناب زہرا کبھی اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی کہ ایک مومن، ایک عزدار، ایک شیعہ، ایک منتظر امام زمانہ آخرت کے لیے صرف دعا کرے، اے خدا مجھ سے عزداری و نماز و روزہ حج و زکات و خمس و جہاد و تمام کار خیر کو جو میں کرتا رہا ہوں تو قبول کر لے، لیکن دنیا میں اس کی اصلاح نہ ہو. نماز بھی قبول ہے تو اس صورت میں کہ دنیا کی اصلاح کرے، عزاداری بھی اسی صورت میں قبول ہے کہ میری دنیا کی اصلاح کرے، میری آنکھوں کی اصلاح کرے، میری بیہیویئر کو اچھا بنائے، میرے اخلاق کو خوبصورت کرے. لیکن اگر عزیزان گرامی میری دنیا کی اصلاح نہیں ہو رہی، دوبارہ کھول کے پڑھیں قرآن و اہل بیت کا نظام کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، صرف ثواب کے چکر میں نہ رہیں. یہ ایک چیز، ایک مفہوم بتا رہا ہوں میں عزاداری اور نماز کا، ایسے بہت بڑے بڑے مفاہیم ہیں. تو جس اسلحے کے بلبوتے میں نے سروائیو کرنا ہے اس دور میں، مجھے پہنچنا ہے امام کے خیمے تک، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے مولا ہم واٹس اپ گروپ بنائیں گے، آپ کو لائک کریں گے، 5,000 5,00,000 سلواتیں بھیجی جائیں گی معذرت کے ساتھ. ایسی سلواتوں کا کوئی فائدہ نہیں بھائی. یہاں ریموٹ لا کے بٹھا دیں جو 5 گھنٹے تک امام حسین پہ گریا کرے، ثواب ہے ان ریموٹ کے، ماتم کا، کما کا ماتم بھی کرنے لگے وہ ریموٹ، مجلس بھی پڑھنے لگے، ثواب ہے اس کا کوئی ریموٹ کے. یہ اگر ریموٹ کہوں یا وادی حسین میں چلے جائیے، وہ جو آپ نے اسپیکر کے ذریعے سے تلاوت قرآن لگا رکھی ہے معذرت کے ساتھ، وہ بالکل ایسے ہی جیسے ریموٹ، وہ بھی ایک ریموٹ ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو مجھے سروائیو کرنا ہے، امام کے خیمے تک پہنچنا ہے مجھے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہر شیعہ کو یہ فرض سمجھنا ہے کہ مجھے امام کے خیمے تک پہنچنا ہے، لیکن سروائیو کرنا ہے مجھے. اصلہ کیا؟ ایمان. اس ایمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، سیاست کے ذریعے سے، دھوکہ و فریب کے ذریعے سے. جو وہ نہیں کر سکتے وہ ہم خود اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجالس اس لیے ہیں کہ اپنی دنیا کی اصلاح کریں. دنیا کی اصلاح ہو جائے خود بخود آخرت کی اصلاح ہو جائے گی. دنیا اور آخرت جدا نہیں ہے، دنیا کا باطن عالم آخرت میں ظاہر ہوگا. برزخ ابھی بھی موجود ہے میری، مجھے نظر نہیں آ رہی. فرق یہ کہ مرنے سے چند سیکنڈ پہلے میں پوری زندگی کی فلم اپنے سامنے دیکھ لوں گا سیکنڈز میں. کہتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا تھا، 20 منٹ 15 منٹ کے لیے واپس جب لوٹ کے آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو 15-20 سال ایک ایسے جگہ پہ تھا، اتنی کثیف گندی بدبودار جگہ کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. کہیں گے کیسے بتاؤں؟ کہیں گے کہ ایسے جیسے بہت ہی گندی غلاظت جہاں ہو نا گٹر کی، گلے تک وہ موجود تھا. میں 20 سال میں وہاں پہ رہا ہوں، 20 سال میں اس گندی جگہ پہ رہا ہوں. اب انسان تصور کرے، بعض اوقات میں اپنے عیسائی بھائیوں کو دیکھتا ہوں کس طرح یہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، واقعی سانس رک جاتا ہے. کبھی تھوڑی دیر کے لیے انسان تصور کرے کہ 20 منٹ کے لیے اس کو ایک ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں پر گندگی ہو گلے تک. اس نے کہا بھائی تم تو ایماندار تھے، عزادار تھے، شیعہ تھے، محب اہل بیت تھے، خدا یاد نہیں آیا؟ خدا اصل موت نے دھو دیا، میموری دھو دی، ڈیلیٹ کر دی، ایمٹی ہو گیا میں. یاد وہ خدا، وہ امام، وہ رسول، وہ ماتم، وہ قرآن جو میموری میں ڈیلیٹ ہو جائے گا، وہ خدا، وہ امام، وہ علی، وہ فاطمہ، وہ حسین، وہ ماتم، وہ قرآن، وہ نماز جو دل میں ہے وہ ساتھ جائے گا. کہا کہ 20 سال کے بعد مجھے، یا 20,000 سال کے بعد مجھے یاد آیا کوئی خالق ہے میرا. اور وہ بھی یاد نہیں آتا خالق اللہ ہے کوئی اور ہے. تو
برزخ ابھی بھی موجود ہے. تین منٹ قیامت میں کتاب ہے, اگر کہیں نہیں ملی ہے تو اس کو پرچیز کرے, آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تین منٹ قیامت میں. تو برزخ ابھی بھی موجود ہے, مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن جیسے ہی میں مرنے کے قریب آؤں گا پوری زندگی کی کہانی میرے سامنے ہوگی. میرا ایک ایک گناہ, میرا ایک ایک ثواب, میرا ایک ایک قدم, میری ایک ایک نیت میرے سامنے ہوگی. اصل میں رائے فرار نہیں ہوتی. منٹ قیامت میں اگر جہاں سے بھی آپ کو ملے لے, موجود ہے بازار میں, دیکھیں پی ڈی ایف مل جائے انٹرنیٹ پر, جس طرح بھی ہو, جن حضرت کے پاس ہے وہ دوسروں تک فارورڈ کریں. تو ایمان کے بل بوتے جو ہے وہ ہمیں جنگ کرنی ہے. کون سا ایمان؟ وہ سطحی و ظاہری ایمان, وہ ایمان جو ولایت اہل بیت مجھے ثابت قدم رکھے, راہ ایمان سے جوڑے. تو جہاد تبیین یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان اصطلاحوں کو کھولنے کی کہ جو اہل بیت نے بیان کیا, لیکن اہل بیت کی ڈیفینیشن کے تحت سمجھے. آخری مثال میں دوں, آپ کی زحمت تمام کروں, میری درود دیجیے محمد و آل محمد. خدا نہ کرے کسی کو عارضہ لاحق ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے, طبیب کے پاس جائے, ڈاکٹر کہے گا دو انڈے آپ صبح کھائیے, دوپہر میں شہد لیجیے, شام کو اچھی پل کھائیے. اچھا چھ مہینے تک ان شاء اللہ اچھے ہو جائیں گے. آپ گئے اپنے بازار سے انڈے لیے, شہد لیے, شام میں پھل لیے, چھ مہینے تک بیماری جو ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, کولیسٹرول لیول فلا فلا جو بیماری ہیں جو بھی تو بلکہ اور بڑھ گئی. آپ گئے چلا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو کہا تھا انڈے اور شہد اور پھل. اچھا انڈے کہاں سے لیے آپ نے؟ محلے کی دکان سے. کون سے؟ فارمی انڈے جو مصنوعی طریقے سے, اگر چائنا کے تو مصنوعی طریقے سے, اور اگر واقعی وہ ہیں فارمی انڈے تو آپ کو پتا ہے ان کو افادیت نہیں ہے ان کی. شہد کون سا ہے؟ وہی جعلی شہد, شکر والا جو بازار میں ملتا ہے, اسلامک شہد و فلاں شہد معذرت کے ساتھ. پھل کون سے ہیں جو انجیکشن لگا لگا کے جن میں وٹامنس ڈالے جا رہے ہیں, جعلی اور جھوٹے اور رس ڈالا جا رہا ہے, وہ سب آپ کے سامنے. ڈاکٹر کو اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ بازار میں کیا مل رہا ہے. ڈاکٹر اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ آپ کو اصلی پھل, اصلی شہد اور اچھے انڈے, اصلی جو ہے وہ دیسی انڈے لا کے دے. نہیں, ڈاکٹر کہے گا انڈے مثلاً, مثال دے رہا ہوں, شہد اور پھل, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں. ڈاکٹر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ چیزیں میرے علم کے مطابق یہ آپ کی صحت میں بنیادی کردار ادا کریں گے. آپ انڈے کھائیے, آپ اچھا شہد دیجیے, اور اس کے بعد اچھے پھل کھائیے. بازار میں کیا ملا یہ آپ کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں نماز ہے, روزہ ہے, اخلاقیات ہے. اب اسی کو آپ فرض کیجئے یہ وٹامنس کی گولیاں ہیں کہ جو اہل بیت نے ہمیں دی, عزاداری دی, امام حسین کی محبت دی, مودت دی, امام حسین پہ گریہ دیا. لیکن بازار میں کیا مل رہا ہے؟ کون سی نماز؟ اٹھک بیٹھک والی نماز. خوب اہل بیت ذمہ دار ہیں, مجھ سے کہیں کہ کان پکڑ کے میں تمہیں نماز پڑھوں, ہمیں امیر المومنین کہیں کہ تم صحیح نماز پڑھو. نہیں, امیر المومنین کا کام وہاں آنا ہے, البلاغ المبین, کھول کے بیان کر دینا ہے. تم کو چاہیے کہ تم علی کی ڈکشنری سمجھو کہ نماز کسے کہتے ہیں, پردہ کسے کہتے ہیں, اخلاق کسے کہتے ہیں, عزاداری کسے کہتے ہیں. امام رضا سے پوچھو عزاداری کسے کہتے ہیں. عزاداری صرف رونے کا نام نہیں ہے, عزاداری صرف اس نمکین پانی کا نام نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے بہہ جائے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہمیں ان اصطلاحوں کو اہل بیت کی ڈیفینیشن کے مطابق سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کو اپلائی کریں, نافذ کریں. جس طرح طبیب مثال دی, طبیب کہتا فلا فلا چیزیں سنبھل کر آپ اچھے ہو جائیں گے. بازار میں کیا چیز مل رہی ہے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, میں اس سے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اہل بیت بھی اس چیز کے ذمہ دار نہیں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے سمجھایا ہے, انہوں نے علم دیا ہے, انہوں نے تبیین کی ہے, انہوں نے بیان کیا ہے, انہوں نے کھول کھول کے بیان کیا. لہذا ہمیں دیکھنا یہ ہے, اس جہاد تبیین کا مقصد یہ ہے کہ سنجیدگی اختیار کریں اور وہ دین جو دادا دادی نے پڑھایا تھا, پنجتن پانچ اور امام بارہ معصوم چودہ اور بہتر شہدہ کربلا اور فلا فلا, اس کو ریویو کریں بس. اور اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے ہے اگر اب بھی ہماری نمازوں نے ہماری اصلاح نہیں کی، دل سے نمازیں نہیں پڑھی، اس عزاداری نے میری اصلاح نہیں کی، میرے ایمان میں مضبوطی عطا نہیں کی، تو یہ عزاداری میری جب دنیا میں کام نہیں آ رہی تو آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی، بالکل 2+2=2 کا فارمولا ہے۔ جس کی نماز دنیا میں قبول نہیں ہو رہی، جس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں بچا رہی، اس کی نماز بدرجہ اولا برزخ و قیامت میں کام آنے والی نہیں، اس کی کوئی نہیں کی۔ جب تمہاری دنیا میں اصلاح نہیں ہو رہی تو آخرت بھول جاؤ۔ لہذا اصلاح دنیا، اور یہی وہ چیز تھی جس کو امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے، کہیں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے میں اس کو صحیح کرنے جا رہا ہوں۔ شکر ادا کریں، ہم لاکھ شکر ادا کریں کہ خداوند عالم نے مکتب اہل بیت سے ہمیں آشنا کیا ہے، فرش ادا سے آشنا کیا۔ یقیناً یہ فرش ادا سے وابستگی، یہ ظاہری آنسو، یہ بہت بڑا آسمانی رزق ہے۔ عزیزانِ گرامی، علماء و فقہاء نے بیان کیا ہے روایات کی روشنی میں، یہ رزق ہر کسی کو نہیں ملتا، اس کے لیے ورک کرنا، ہوم ورک کیا ہے میں نے آپ نے، تو مجھے اور آپ کو آسمانی رزق ملے گا، حسین پہ گریے کا رزق۔ آپ نے دیکھا نا بارش ہوئی، آپ نکلیں گے باہر اور ہائی وے پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے سر سب شاداب، ان کے لیے کسی نے بیج نہیں ڈالے، کسی نے پانی اور دھوپ نہیں دی، خود بخود خود رو ہیں یہ گھاس، یہ جنگلی پودے خود رو ہیں، خود رو کسی کہتے ہیں، خود بہت اگاتے ہیں۔ اگر میں اپنے ایمان پہ کام نہ کروں، اپنی نماز پر، عزاداری پر، محبت اہل بیت کام نہ کروں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، تو پھر مجھ میں، میرے دل کی دنیا میں خود رو جنگلی صفات ابھر آئیں گی، جو پھر میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میری سماج سے، میرے ہاتھ و پیر سے جن کا ظہور ہوگا۔ خود رو، خود بخود ہوں گے نہیں، پھر میں روک نہیں سکوں گا، کیونکہ میں نے ہوم ورک نہیں کیا ان کو روکنے کے لیے۔ بہترین پریکٹس جو ہے وہ سچ دل سے مکتب اہل بیت سے جڑ جانا ہے۔ اگر کہیں مجھ سے اور آپ سے غلطی ہے، سچ دل سے آئیں، فرش ادا پہ بیٹھ کر باوضو آئیں، طہارت کے ساتھ آئیں، اہل بیت کو سلام پیش کریں، چاردہ معصومین کو سلام پیش کریں۔ علماء بیان کرتے ہیں صبح اور رات ایک کام کرو، جیسے ہی آنکھ کھلے، چاہے بستر پہ لیٹے ہو یا اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، اپنے امام روح کو سلام کرو، السلام علیکم امام زمانہ، امام زمانہ آپ پہ سلام، اس طرح بھی کہتے ہیں وہ بھی قبول ہے۔ رات کو سو رہا، آخری سلام امام زمانہ کو، کیوں؟ امام باپ ہے، پدر شفیق ہے، مولا آپ ایک باپ، ممکن نہیں کہ ایک بچہ رعایا ماننے والا شیعہ متضر امام کو پکارے مولا میری ہیلپ کرو، میرا ہاتھ تھامو، ممکن نہیں کہ امام ہاتھ نہ تھامے۔ لیکن جتنی صداقت میری گریے میں، میرے التجا میں ہوگی، امام بھی اتنی ہی توجہ عنایت کرے گا۔ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ امام زمانہ کی عنایت ہے۔ لیکن زمین موجود ہے، میں اگر ور کروں گا تو پھر یہ گندی، بری اور گناہوں کی صفات مجھ سے ظہور نہیں کرے گی، لیکن اگر میں ورک چھوڑ دوں گا تو پھر میرے دل میں، میرے دنیا میں گندی اور بری صفات اور شیطانی صفات ہوگی۔ بس عزاداروں، اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، جہاد تبیین کی، کہ ان مفاہیم کو دوبارہ زیر بحث لائیں کہ جو اہل بیت نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بیان کیا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ بس عزاداروں، آج چاہتا ہوں کہ ایام شہادت ہیں حسین کی اس چھوٹی بیٹی کے، جس کے مسائل بہت عجیب ہیں، میں ڈیٹیل میں تو شہادت نہ پڑھ سکوں، لیکن کچھ واقعات ہیں۔ آپ نے دیکھا جب جنازہ ہوتا ہے کسی کا اور خواتین محرم خواتین میں جاتا ہے تو کچھ مرد بھی ساتھ جاتے ہیں جو جنازے کو لے کے جاتے ہیں, جنازے کو واپس لاتے ہیں, اور پھر خواتین جس انداز سے لپٹتی ہوں ان کو جنازے سے جدا کر کے جنازہ اٹھایا جاتا ہے. میں جناب رقیہ کے مصائب اس طرح شروع کروں گا کہ مدینہ ہے اور فاطمہ زہرا کا جسد اطہر قبر میں ہے, امیر المؤمنین تنہ تنہا ہیں, کبھی زینب لپٹتی ہے زینب کو ہٹاتے ہیں تو ام کلثوم لپٹ جاتی ہے, ام کلثوم کو ہٹاتے ہیں تو حسن لپٹ جاتے ہیں, کبھی حسن کو ہٹاتے ہیں تو حسن لپٹ جاتے ہیں. بچوں کو تو بہت پیار سے ہٹانا پڑتا ہے, امیر المؤمنین نے کتنے پیار سے بچوں کو جدا کیا ہوگا, کس طرح یہ جنازہ اٹھایا ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں امیر المؤمنین یہ مدینہ ہے, رات کی تاریکی ہے, فاطمہ زہرا کا جسد اطہر کفن میں لپٹا ہے, اوپر حجرے کی چھت موجود ہے, لیکن اہلی ذرا کربلا آ جانا, ایک یتیمہ اپنے بابا کے جنازے پر آئے گی. اللہ اکبر, اس یتیمہ کو بھی باپ سے جدا کیا جائے گا, کوئی تماچے مار رہا ہوگا, کوئی تازیانے مار رہا ہوگا. اللہ اکبر. جناب سکینہ یا جو اصل روایات میں جن کا نام حضرت رقیہ ہے, چونکہ ہمارے یہاں ناموں کا اختلاف ہے, یہ 3 سالہ بچی یا 4 سالہ بچی جس کا سن لکھا گیا ہے, اس کو اپنے بابا سے بہت محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ شام غریبہ جب جناب ام کلثوم اور حضرت زینب سلام اللہ علیہما تلاش میں نکلی ہیں تو سکینہ اپنے بابا کے جسد اطہر سے لپٹی ہوئی تھی, تو کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ لاشا یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے, تیرے بابا کا سر بھی نہیں لباس بھی اتار لیا, بتا تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا. کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی اور کانوں سے خون بہ رہا تھا, دور چھینے جا چکے تھے, میں بابا کو پکار رہی تھی تو اس نے شیف سے آواز آئی, یا بنیا الیا الیا, میری سکینہ میرے پاس آ جائے. یہ سکینہ کے مسائل بڑے عجیب ہیں عزاداروں. عزاداروں جناب سکینہ بعض اوقات جب تازیہ نے کھاتی تھی تو امام سجاد کی طرف دوڑتی تھی, کیونکہ بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں نا. جناب سکینہ دوڑتی تھی اور دوڑنے کے بعد بھائی سے لپٹ جاتی تھی, امام سجاد سپر بن جاتے تھے, سکینہ پہ جھک جاتے تھے, سکینہ کے حصے کے تازیہ نے بھی سید سجاد کھا رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور ایک موقع پر دیکھتی تھی کہ جناب سید سجاد کے گلے میں جو طوق خاردار ہے, گرمی کی شدت سے یہ تپنے لگتا تھا, گرمی سے یہ گرم ہو جاتا تھا, اور امام کی گردن مبارک کو کیا کرتا تھا, اذیت پہنچاتا تھا. عزاداروں کیا ہوا, ایک موقع پہ بچے کو کسی منزل میں پانی ملا, ایک دفعہ سکینہ آگے بڑھی, جناب سکینہ سے جناب زینب نے کہا سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو, کہا کہ پھوپھی اماں بھائی کے پاس جا رہی ہوں. ایک دفعہ پانی لیا, پانی کے کوزے میں جو پانی تھا سید سجاد کی گردن پر ڈالنا شروع کیا. بی بی سے پوچھا کیوں کر رہی ہو, کہا کہ اس لیے کہ لوہا ہے, لوہا گرم ہوتا ہے تو میرے بھائی کو تکلیف ہوتی. اور پھر آخری مسائب وہ ہیں کہ جب بابا کا سر آیا ہے تو سید سجاد نے کہا بیٹی بہن سکینہ اپنے بابا سے الوداع کرو. ابھی آپ مرسی میں سن رہے تھے نا, سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پر رکھ دیا اور 3 سوال کیے, بابا وہ کون ہے کہ جس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا, بابا وہ کون ہے کہ جس نے تیری داڑھی کو خون سے آلودہ کیا, بابا وہ کون ہے کہ جس نے تیری کٹی ہوئی گردن کو اس بے دردی سے کاٹا ہے. خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے عزادارو. بس سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پر رکھا, شاید بتانا چاہتی ہیں بابا تمہارے ہاتھ نہیں ہے کہ تم میرے زخم کو دیکھو, میں اپنے رخسار کو تمہارے رخسار پر رکھ دیتی ہوں, بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے ان پہ تماچے لگائے, بابا جو دور تم نے پہنا ہے وہ شمر لئی نے چھین لیے, بابا جو چادر تم نے پہنا تھی وہ ظالم نے لوٹ لی, بابا میرا گال چھوٹا تھا ظالم کا ہاتھ بڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی ان قلبون بار لها مرس قلیل. عبادت کو قبول فرما.
ان آنسوں کو ہماری بخشش کا، ہماری دنیا کی اصلاح کا اور ہماری معرفت اہل بیت میں اضافے کا باعث قرار دے. اے خدا ہمیں اہل بیت کی سیرت پر کا محق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس زمانے غیبت میں ہمیں ایمان کے استحکام کے ساتھ ان کی ولایت سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما. والا موافق مجتہدین کو طول عمر اور موافق عطا فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیا ایجاد حاجت قبول فرما. اس وقت ہمارے حمتن جس پریشانی میں ہیں بار الہا، ان کی مدد کے لیے ہمیں دل کھول کر عطیات دینے اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما.